بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 اگست 2006 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ تغابن کی اختتامی آیات کی روشنی میں ایمان کے عملی تقاضوں کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی حبهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما, آمين يا رب العالمين. سورة تغابن کا آخری حصہ اب ہمارے زیر مطالعہ ہے. آخری تین آیات, ترجمہ کسی قدر ہو چکا تھا لیکن گفتگو نامکمل رہی, تشنا رہی. اس سورت کے چار حصے بنتے ہیں. پہلے حصے میں ایمانیات کے ثلاثہ کا ذکر ہے. ایمان باللہ, اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے. ایمان بالرسالت, اس کے لیے قرآن کا طرز استدلال کیا ہے. ایمان بالآخرت, اس کے حوالے سے قرآن مجید کس چیز پر ایمان کی دعوت دیتا ہے, کس چیز کو ماننے کی طرف متوجہ کرتا ہے. دوسرے حصے میں ان ایمانیات پر کو ماننے کی, تسلیم کرنے کی, ان پر ایمان لانے کی پرزور دعوت. تیسرے حصے میں ایمان کے ثمرات و مثمرات, امپلیکیشنز, انگریزی کا لفظ ہے مثمرات. ایمان واقعی اگر دل میں آ گیا تو پھر اس کے کچھ نتائج نکلنے چاہیے, انسان کے سوچ میں, طرز عمل میں, طرز فکر میں, رویے میں, زندگی گزارنے کے انداز میں. چوتھے حصے میں دعوت عمل, ایمان کے کچھ لازمی عملی تقاضے ہیں, ان کو اب پورا کرنا ہے, اس کے لیے دعوت. ایمان لے آئے, یہ ایک قدم ہے, بنیادی اہم ترین قدم, لیکن اس کے بعد ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرو. یہ بھی ہمارے رب کا ہم سے مطالبہ. تو ایمان کے حوالے سے چار گوشوں کا احاطہ ہے. ہم اس وقت آخری حصے پر ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو, جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہے, سکت ہے, جو کیپیسٹی ہے, اس کو پورے طور پر بروئے کار لاؤ. اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو, آگے سے آگے بڑھو تقویٰ کے اندر. اس مضمون پر گفتگو اگرچہ کافی ہو چکی ہے لیکن چند باتیں میں اس حوالے سے کچھ اضافہ کروں گا, کچھ کا اعادہ کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ کی تاکید قرآن میں بار بار ہے. آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں, یقیناً پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اتَّقُوا اللَّهَ بار بار آتا ہے. فاتقوا اللہ مستطعتم, یہاں پر ہے. سورہ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ حشر کا آخری رکوع، عام طور پر قراء اس کی قراءت کرتے ہیں، بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کی تاکید ہے۔ میں نے جو ڈیٹا جمع کیا ہے تو اس کے حوالے سے معلوم ہوا کہ تقویٰ کی تاکید قرآن میں 73 مرتبہ آئی ہے، 73 times، لیکن میرا احساس جو میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی تقاضا نہیں ہے، شاید کسی خاص طبقے سے متعلق ہو، جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں، عام آدمی کا تقویٰ سے کیا سروکار؟ دوسرے یہ کہ تقویٰ کا مفہوم در حقیقت ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم کچھ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ تقویٰ کا تعلق شاید خاص وضع قطع سے ہے، ایک انسان متقی تب مانا جائے گا جب اس نے خاص وضع قطع اختیار کر دی، جبہ قبا ہے، عمامہ ہے، چاہے اس نے بہروب بھر رکھا ہو۔ حقیقت تقویٰ کیا ہے؟ اس سے اکثر مسلمان بالکل ناواقف ہیں، بے بہرہ ہیں، نا تعلق، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے اہل ایمان اللہ کے تقویٰ اختیار کرو، جسے میں کہوں گا کہ چیخ چیخ کر رب مطالبہ کر رہا ہے ان سے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ گفتگو تو میں نے کی تھی پہلے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سی احادیث میں آپ کو ملے گا، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اے مسلمانوں میں تمہیں بھی تاکید کرتا ہوں، اپنے نفس کو بھی تاکید کرتا ہوں، کس بات کی؟ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے۔ ایک حدیث خاص طور پہ بہت اہم ہے اس موضوع سے اور اس مقام سے متعلق، اس میں بھی جب صحابہ نے فرمائش کی، میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا بعد میں، کہ اللہ کے رسول کوئی وصیت کیجئے، آپ کا وعظ اس وقت جو ہے وہ بہت ہی دل پذیر ہے، دلوں کو گرمانے والا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کا آخری وقت آ گیا، تو جاتے جاتے ہمیں کوئی وصیت کیجئے۔ پہلی بات فرمائی، اتقوا اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی۔ لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ تقویٰ ہے کیا، اس کی کوئی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنا تو چاہیے کہ رب بار بار جو کہتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے۔ میں اللہ کی اس پکار پر لبیک کہنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ میں معلوم ہونا چاہیے، یہ وہ موضوع ہے جو بار بار کم سے کم یہاں ڈسکس ہوا ہے، چند پوائنٹ میں رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، لغوی مفہوم میں نے بیان کیا تھا، بچنا، بچو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے، فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہ اب کس سے بچنا ہے؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی لفظ تقویٰ آیا۔ اصطلاحی مفہوم میں جب ہم کہتے ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو، جن چیز سے اللہ، جن باتوں سے اللہ نے روک دیا، منع کر دیا، ان سے باز رہو، واقعی اس کو مقام دو اپنے رب کا، رب، مالک، خالق، تو جو اسے ناپسند ہے اسے چھوڑ دو، بندگی کا تقاضا تو یہی ہے۔ یہ ہے طرز عمل تقویٰ، اور اس کی روح جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ یہ احساس اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی واقف ہے، کھلے سے بھی واقف ہے، چھپے سے بھی واقف ہے، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ تو یہ احساس رہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتا نہیں ہے، اس کو، اس سے بچ کر، اس سے چھپ کر کچھ کر رہا ہوں، سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت کو جوڑیں گے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا جواب بھی مجھے دینا ہوگا، صرف یہی نہیں کہ وہ دیکھ ہی رہا ہے, اس نے حساب بھی لینا ہے. ایک دن عدالت خداوندی میں اس کٹہرے میں پیشی ہونی ہے. یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت دونوں کو جوڑیں گے تو یہ اس سے جو احساس پیدا ہونا چاہیے وہ روح تقویٰ ہے. چنانچہ سورہ نازعات کی آیت میں نے کئی دفعہ سنائی آپ کو, یاد کر لینی چاہیے, اس میں تقویٰ کی روح کا ذکر ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا, جسے احساس رہا دنیا میں کہ ایک وقت مجھے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے, یہ احساس مستقل اس کے اوپر اس کے ذہن کے اوپر مسلط رہا زندگی کا کوئی کام کرتے ہوئے بھی, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس احساس کی وجہ سے اس نے اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی, ادھر نہیں جانا, یہ بات میرے رب کو ناپسند ہے, یہ ممنوع ہے, یہ حرام قرار دے دیا رب نے, یہ ناجائز قرار دیا, مجھے روکنا ہے اپنے نفس, یہ کیفیت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, سن لو, جنت جو ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے, وہ بہترین ٹھکانہ ہوگا متقین کا. چنانچہ اس کو ہم عام طور پر ایک نفس میں ترجمہ کرتے ہیں, اللہ سے ڈرنا, لیکن نفس سے ڈرنا جو ہے وہ صحیح مفہوم کو ادا نہیں کرتا. یہ پورا مفہوم جو میں نے آپ کو بتایا ذہن میں رکھیں گے تو یہ ہے تقویٰ کا اصل مفہوم. اب تقویٰ کا تقاضا کیا ہے, اس آیت سے بھی معلوم ہو گیا, مزید سمجھ لیجیے, کوئی بات مبہم نہ رہے کہ جب کہا گیا تقویٰ اختیار کرو تو میں کیا کروں, خاص قسم کے کپڑے پہننا شروع کر دوں, خاص انداز اختیار کروں, ہاتھ میں لمبی بڑی سی تسبیح پکڑ لوں, ہر وقت لوگوں کو محسوس ہو کہ میری زبان جو ہے وہ کوئی ذکر کر رہی ہے, یہ تقویٰ کا تقاضا ہے؟ اصل تقاضے کیا ہے اس کو بالکل کرسٹل کلیئر آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے. سب سے پہلا تقاضا تقویٰ کا, ہر حرام کام سے, ہر ممنوع کام سے جو شریعت میں ممنوع ہے اس سے باز آ جانا, رک جانا, یہ اولین اہم ترین تقاضا. اگر اس کی کوشش نہیں ہو رہی تو وہ آپ اس حکم کو تقویٰ اختیار کرو ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے, کوئی اہمیت نہیں. اگر اس کی کوشش نہیں ہو رہی, اولین تقاضا. نمبر دو, ایک قدم آگے بڑھ کر, اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی سے بچنا. جب رب مان لیا تو جو اس کا حکم ہے اس کے خلاف میں جا ہی نہیں سکتا, جس سے روک دیا اس سے رکنا ہے, جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے میرے پاس, میں اس کو رب مان چکا ہوں, مجھے آخرت پر ایمان ہے, میرا یقین ہے, میں زبان سے اقرار کرتا ہوں, اس دن حساب بھی دینا ہے, پھر کیسے ممکن ہے, میرے پاس کون سا چوائس ہے؟ ہر حکم کی نافرمانی سے بچنا, اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پورا دین اس کے اندر سمٹ کر آ گیا. چنانچہ یہ دین کے تمام عملی تقاضوں کو ادا کرنا تقویٰ کے مفہوم کے اندر شامل ہے. لیکن مقدم ترین کیا ہے؟ جن سے روک دیا اس سے تو باز آ جاؤ, جو حرام ہے ناجائز ہے رک جاؤ چھوڑ دو. اور اسی تقویٰ کا تیسرا تقاضا کہ ان ایمانیات کو انسان مستحضر رکھے, شعوری طور پر کوشش کرے اس بات کو ذہن میں تازہ رکھنے کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے, بھلا نہ دے اللہ کو اور آخرت کو, فراموش نہ کرے. یہ ہیں تین باتیں, اگر ان پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس حکم کو ہم نے کوئی اہمیت دی. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا ہے, باقی سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. حرام سے, ناجائز باتوں سے, شریعت میں جو ممنوع ہے ان سے باز آ جانا, رک جانا, ان کو ترک کر دینا, اللہ کی نافرمانی سے باز آ جانا, اور احساس رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آخرت پہ مجھے پیشی ہونی ہے، اس کی شعوری کوشش کرتے رہنا، یہ ہے تقاضا مجھ سے اور آپ سے رب کا. 73 بار اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم سے تاکیدی تقاضا کیا ہے. اب آئیے اگلی بات، وہ بات جو میں نے پہلے اجمالاً کہی تھی، میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو تقاضا ہے یہ کوئی اضافی ہے؟ ایک تقاضا تو ہے ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، بس کافی نہیں ہے کہ مسلمان ہو گئے. دنیا میں آخرت میں کامیابی کے لیے بس یہ کافی ہے؟ یہ اسینشل ہے، لازمی ہے یا اضافی ہے؟ آپشنل ہے، جو چاہے تقوی اختیار کر لے، جیسے کہ عام طور پر ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ آپشنل. کوئی بڑے اونچے مقامات حاصل کرنا چاہتا ہے، تقوی اختیار کر لے، ورنہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، جنت میں اس کی سیٹ ریزرو ہے. اللہ کے احکامات کو، رسول کے فرامین کو پاؤں تلے رونتا ہے، مسلمان ہے، مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوا، لہذا وہ پیدائشی جنتی ہے. ہم تو یہ تصور لیے بیٹھے. کون سا تصور صحیح ہے؟ یہ آپشنل ہے یا واقعتاً اسینشل ہے ہمارے لیے، مینڈیٹری ہے، لازمی ہے؟ بحیثیت مسلمان دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے یہ ہے میرا اہم سوال، اور اس کا جواب اب آپ دیکھیے قرآن ہی کی زبان میں آپ کو دیتا ہوں. اصولی طور پر پہلے جواب دے دوں، پھر اس کے میں ثبوت پہلے قرآن سے دوں گا. دیکھیے، مسلمانوں کی اخروی کامیابی کے لیے ہر فرد کو تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ تعالی نے آخرت کی کامیابی متقین کے لیے رکھی ہے. میں 50 مقامات قرآن سے کوٹ کر سکتا ہوں جہاں پر جنت کا ذکر ہے کہ اعدت للمتقین، ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و عیون. کون ہے جنت میں؟ فاسق و فاجر، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے. کس کے لیے تیار کی اللہ نے؟ آخرت کی کامیابی. اور دنیا میں امت مسلمہ کی کامیابی، یہاں میں انفرادی بات نہیں کر رہا، میری بات کو سمجھ لیجیے. ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے، اصل کامیابی میری اور آپ کی وہ آخرت کی کامیابی ہے. اگر وہاں ناکام ہو گئے تو دنیا میں کتنے بھی کامیاب رہے ہوں، حقیقتاً ناکام، نامراد، خائب و خاسر. اور وہ ہر فرد کی ذاتی ہوگی. ہر فرد کے اندر تقویٰ ہے، اس نے ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا ہے. ہر شخص سے حساب انفرادی حیثیت میں ہونا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اس دن. اس کے لیے قرآن، جس کامیابی کو قرآن کامیابی کہتا ہے، وہ کون سی کامیابی؟ میں بھی بتاتا ہوں. انفرادی کامیابی کی لازمی شرط تقویٰ ہے. اور دنیا میں اس امت کی کامیابی، کہ امت کو اللہ سر بلندی عطا کرے، کامیابیاں دے، عزت اور وقار ہو، وہ اسی راستے میں مشروط ہے تقویٰ کے ساتھ. تقویٰ کیا ہے؟ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا. آپ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو از روح قرآن نہ جنت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی کی کوئی گارنٹی ہے، اور نہ دنیا کی کامیابی کی گارنٹی ہے. دنیا میں میں بحیثیت امت بات کر رہا ہوں، مسلمان ایز اے ہول. جب تک امت کی ایک عظیم اکثریت اس رستے کو اختیار نہیں کرتی ہے، قابل ذکر اکثریت، دنیا میں مسلمانوں کو کامیابیاں نہیں ملیں. یہ اللہ کا فیصلہ, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اب آئیے اس کی تفصیل کیا ہے. کامیابی قرآن کسے کہتا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے. کسی کو کچھ عرصے کے لیے بھی جہنم میں داخلہ مل گیا اسے اللہ کامیاب قرار نہیں دے رہا. کامیاب صرف وہ ہے من زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا. وادخل الجنہ فقد فاز, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب یمین کہتا ہے قرآن, جن کو داہنے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے تھمائے جائیں گے وہ کامیاب. اور وہ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں. قرآن تو بار بار یہ کہہ رہا ہے. چنانچہ دو انداز قرآن نے اختیار کیے, جنت میں داخلہ کن کے لیے؟ متقین کے لیے ہے, یہ تو آپ کو بیسیوں جگہ ملے گا. یا دوسری بات قرآن کیا کہتا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. وہ لوگ کے جو ایمان لائے پھر نیک عمل بھی کیے, انہوں نے ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا, ان کے لیے ہے اجر. گارنٹی تو انہیں کو دی ہے قرآن نے, پورا قرآن پڑھ جائیے. افنجعل المسلمین کل مجرمین, کیا ہم مجرموں کو اور اپنے فرما برداروں کو گناہگاروں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون, کیا ہوا تمہیں, کیسے فیصلے کرتے ہو, کیسی رائے قائم کرتے ہو؟ تو یہ تقوی جو ہے کوئی آپشنل مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے, درجات کی بلندی ہو گئی, نہیں بھی کیا تو بچ گئے, جنت تو ہے ہی ہے, کوئی گارنٹی اللہ کی طرف سے قطعاً گارنٹی نہیں. چنانچہ اہل جنت کا ایک قول قرآن نے نقل کیا ہے. دیکھیں ایک ہی بات کو سمجھانے کے جتنے ممکن اسالیب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے. ایک تو بار بار کہہ دیا تیار کی گئی ہے متقین کے لیے, متقین ہی ہوں گے جنتوں میں اور نہروں میں. ان للمتقین مفادہ, کامیابی متقین ہی کے لیے ہے, انداز ہے نا. اور ایک دوسرا انداز یہ بھی ہے, اہل جنت ایک بار دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے, فی جنات یتساءلون, کہیں کہا فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون. جنت میں داخلے کے بعد آپس میں بیٹھے ہیں, بڑے عمدہ نشست گاہیں ہیں, تکیہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اب ایک دوسرے سے پوچھیں گے تمہارا وہ کون سا عمل تھا جو رب کو پسند آیا, جس کی وجہ سے تم آج کامیاب اور جنت کے حقدار قرار پائے. موضوع کتنا خوبصورت موضوع ہے. تو جو جواب اللہ نے کوٹ کیا اہل جنت کا, قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, سورۃ طور. وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے اپنے گھر والوں میں اپنی مصروفیات میں رہتے ہوئے بھی ڈرتے رہتے تھے آخرت کے دن سے. مشفقین وہی تقویٰ, ڈرتے رہنا, یہ عمل تھا اصل میں جو بنیاد بنا. ہر اینگل سے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان تقاضوں کو, عملی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے. اور ان عملی تقاضوں میں مقدم ترین اور جامع ترین ایک لفظ تقوی. دوسری بات آئی ہے دنیا. دنیا میں نے عرض کیا مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, لیکن یہ مسلمانوں سے وعدہ انفرادی حیثیت میں نہیں ہے. جب مسلم امہ بحیثیت مجموعی اس معیار پر ہوگی, ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرے گی, وہ معیار جو اللہ نے دیا اس کے اوپر پورا اترے گی, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں غالب اور سربلند یہی ہوں گے، عزت، اقتدار، اختیار، غلبہ انہی کو ملے، یہی وعدہ سورہ نور میں بھی ہے آیت استخلاف میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان سے وعدہ ہے تم میں سے جو ایمان بھی لائے اور ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ لازماً انہیں زمین میں استخلاف عطا، خلافت، غلبہ و اقتدار، یہ وعدہ ہے مسلمانوں سے جب ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں، یہی تقویٰ اس کا مظاہرہ کریں گے، اس کے معیار پر جو اللہ نے معین کر دیا اس پر پورے اتریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی سربلندی انہی کے لیے. لیکن اگر معاملہ وہ ہو کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، کہ پوری امت تو جا رہی ہے شیطانی رستے پر، تاغوت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہاں گنتی کے چند لوگ ہیں، ہر معاشرے کے اندر نیک لوگ موجود ہیں، لاکھوں میں ایک، ہزاروں میں ایک، اس سے امت کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہاں تو حکم الاکثر حکم الکل، ایک بڑی تعداد، قابل ذکر تعداد، میجورٹی نہ بھی کہیں، مسلمانوں کی جب تک اس رستے پر نہیں آئے گی دنیا کے حالات نہیں سنوریں گے. اسی طریقے سے مسلم معاشرہ دنیا میں بھی یوں کہنا چاہیے امن و امان، عدل و انصاف، ہیومن رائٹس، ایک دوسرے پر اعتماد، خوشگوار فضا، باہمی اعتماد کی، اس کے اعتبار سے اعلیٰ ترین معاشرہ ہوتا ہے دنیا. خلافت راشدہ کا دور یاد کیجیے، عدل و انصاف کس درجے کا ہے، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے پر اعتماد. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم زکات لیے پھرتے تھے کوئی لینے والا نہیں. یہ کیفیت ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن تھی. یہ برکت کب آتی ہے مسلم معاشرے میں؟ جب تقویٰ، تقویٰ نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کا معاشرہ بھی بدترین معاشروں میں سے، ماننے والے سارے ہی ہیں. پاکستان میں 90% کے قریب مسلمان ہیں، ماشاءاللہ میجورٹی ہے، بڑی غالب اکثریت مسلمانوں کا ملک ہے، کچھ اقلیتیں ہیں تھوڑی بہت، کوئی عیسائی ہیں، کوئی سندھ میں کچھ ہندو ہوں گے، کوئی قادیانی اقلیت ہے، تقریباً 90% جو ہے وہ مسلم میجورٹی کا ملک ہے. لیکن حالت کیا ہے؟ یہ کون ہے مسلمان 90%؟ اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے. پچھلے 10 سالوں سے جو کرپٹ ممالک ہیں ان میں جو ٹاپ آف دا لسٹ چند ملک ہیں انہی میں پاکستان کا نام آتا ہے. اور جو امن و امان کی یہاں صورتحال ہے، جو ایک دوسرے پر اعتماد کی صورتحال ہے، جو عادل و انصاف کی صورتحال ہے، سامنے کرپشن ہر لیول، کون سا شعبہ بچا ہوا ہے کرپشن سے؟ عدلیہ تک جو ہے پاک نہیں ہے الا ماشاءاللہ. کہاں ملتا ہے آپ کو عدل و انصاف اس ملک میں؟ انصاف تو خریدنا پڑتا ہے. ہیں ایکسیپشنلی کچھ لوگ ہیں اچھے، اس سے انکار نہیں ہے. سیاستدانوں میں کرپشن، بیوروکریسی میں کرپشن، تاجر برادری میں کرپشن، صحافت میں کرپشن، استثناءات کو چھوڑ دیجیے، پھر میں عرض کروں گا ایکسیپشن ہر جگہ ہیں. لیکن اوور آل جب ہم کہتے ہیں اس ملک کا ہر ادارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کیوں ہے؟ اور ملاوٹ اور دھوکہ دہی اس درجے کی کہ دوائیوں کے اندر ملاوٹ ہے. یہ درندگی کی انتہا. اور ایک دوسرے کے لیے جس طریقے سے آج میں دیکھتا ہوں مسلمان معاشرے کا حال, نماز پڑھنے والے بھی, ہم نے دین کا بھی تو مذاق بنا رکھا ہے نا, اصل معبود دولت اور کیسا ہے, خود غرضی اس درجے کی ہے کہ بھائیوں کے لیے کوئی رحم کوئی نہیں ہے, جہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے مار. اولاد اور والدین کا رشتہ جو ہے اس خود غرضی کی وجہ سے, دنیا پرستی کی وجہ سے اس کا تقدس ختم ہو چکا ہے. ہیں مسلمان, یہ کیوں ہے, تقوی نہیں ہے, احساس اٹھ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ایک دن ہمیں اس کی حضور حاضر ہونا ہے. ابھی جشن آزادی منایا گیا, میری بدقسمتی کہیے یا جو بھی ہے, اللہ نے تجربہ کرانا تھا. اس رات کو نکلنے کا پہلے تو کبھی اتفاق ہوا نہیں تھا, ایک ولیمے میں شرکت کے لیے نکلنا پڑا, اور پھر جو قوم کا حال دیکھا ہے, جو ہلڑ بازی, اور آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی, یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا. اعلیٰ ترین مواقع خوشی کے ہماری عیدین ہیں, خوشی منانی ہے تو یہ طریقہ ہے. اللہ نے آزادی کی نعمت دی تھی, قوم نکل کر دو رکعت جو ہے شکرانے کے ادا کرے, اور پروگرام بھی کرنے ہیں تو متانت اور وقار کے ساتھ. عید آزادہ شکوہ ملک و دین, عید محکومہ ہجوم مومنی. یہ قوم آپ پاپ کلچر, ڈانس اور میوزک اور ڈسکو اس کی طرف لے جائیں گے تو وہ یہ ہلڑ بازی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ نوجوانوں کے لیے اور کون سا راستہ ہے؟ کیا خدمت کر رہے ہیں ہم اس ملک کی؟ نہ اس ملک کی کر رہے ہیں, نہ اس دین کی کر رہے ہیں, جس طرف لے جا رہے ہیں اندھادھن. اور یہ حکومت تو خیر اب کسی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, وہ تو کر ہی رہی ہے, ہماری قوم تو پہلے سے اسی راستے پر تھی. اکثریت, ایک عظیم اکثریت جس کے پاس چار پیسے آئیں وہ اسی راستے پر ہیں, الا ماشاءاللہ, ایکسیپشن پھر ملیں گی آپ کو. اور کن حالات میں آزادی کا جشن منا رہے ہیں؟ بے غیرتی ہے, بے حمیتی ہے. ہم نے پیغام بھیجا تھا نوائے وقت اخبار میں چھپنے کو, وہ ایک ہی اخبار ہے بیچارہ جو اس قسم کے پیغام چھاپ دیتا ہے, اگرچہ وہ بھی بعض سخت الفاظ کاٹ کر کچھ ایڈٹ کر کے ہی دیتا ہے چھاپتا ہے. خدا کے لیے غور کریں, لبنان میں کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے بے گناہ بچے جو ہیں, عورتیں ان کی لاشیں پڑی گل سڑ رہی ہیں, پوری امت پر کیا حالات ہیں, ہمارے اپنے کیا حالات ہیں, داخلی طور پر, خارجی طور پر, سرحدوں کے دو طرف سے ہم شکنجے میں آئے ہوئے ہیں, ایک طرف انڈیا ہے, ادھر جو ہے وہ افغانستان, اور اس کے ذریعے پھر انڈیا اور امریکہ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف لگے ہوئے سازشیں کرنے میں, کس کو نہیں معلوم. اندر کے حالات کیا ہیں, معیشت کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں, امن و امان کی کیا کیفیات ہیں. روز کے اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں درجنوں ڈکیٹی کے واقعات اس ایک شہر. تو یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہو گئے, کتنی ہیں وہ ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتی. کیا ہے یہاں پر انتظام, لا اینڈ آرڈر کہاں ہے؟ لیکن ایک ہلڑ بازی ہے, طوفان بدتمیزی ہے جو برپا کیا جا رہا ہے, اور سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ تقویٰ جو اصل نعمت اصل شے ہے جو ایک بندہ مومن کو مومن بناتی ہے, وہ مفقود ہے, عنقا ہو چکا. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. اگلا تقاضا جو ہے, سنو اور مانو. یہ ایک اعتبار سے اس تقویٰ کی تشریح بھی ہے. دیکھیے تقویٰ میں سلبی پہلو غالب ہے، رک جاؤ، باز آ جاؤ، نافرمانی نہ کرو، اور اطاعت میں ایجابی پہلو ہے، آگے بڑھ کر ہر حکم کو پورا کرو، دلی آمادگی سے اللہ کا اور رسول کا ہر حکم مانو. بات ایک ہی ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ، لیکن اس میں مقدم کیا ہے؟ مقدم ہے کہ مسلمان ہو، اللہ پر ایمان ہے، تو ہر چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑو، حرام سے رکو، گناہوں سے باز آؤ، یہ مقدم. اور پھر جس چیز کا حکم دیا، جو فرض تم پر فرائض واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور مانو. اب اس میں بھی ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ کس کو سننا ہے، کس کی ماننی ہے. قرآن مجید اس کی وضاحت کرتا ہے جگہ جگہ. یہ سننا اور ماننا ہمارے دین کی بہت اہم اصطلاحات میں سے ہے. سم و اطاعت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو اپنے میں سے اصحاب امر کی. اس تیسرے کا ذکر میں بعد میں کروں گا. یہاں اصلاً سم اطاعت سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو بھی سنو بلا چون و چرا اس کو ماننا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا بلا استثناء اس پر عمل پیرا ہو جانا ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں کہ یہ بات تو میں مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا، ایک حکم پر عمل کروں گا، ایک پر نہیں کروں گا، یا فلاں جو ہے وہ تو میری عقل میں آتا ہے، فلاں میری عقل میں نہیں آتا، لہذا میں عمل نہیں کر سکتا. نو، کوئی گنجائش نہیں. جب اللہ کو رب مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ تسلیم کر لیا، ان کا ہر حکم واجب التعمیل، نہ تمہارا نفس اس کے آڑے آئے نہ عقل آڑے آئے. آج کل کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو تو موم کی ناک بنا لیتے ہیں، آسان ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. رسول کے احکامات کے لیے بڑا آسان ایک رستہ نکال دیا، عقل کے خلاف ہے، عقل نہیں مانتی. ہماری عقل کے مطابق یہ ایک فرمان جو ہے یہ تو قرآن سے ٹکرا رہا ہے. چور دروازے، اس لیے کہ اطاعت سے جان جاتی ہے. قرآن مجید میں بھی رسول کی اطاعت کے حوالے سے اس بات کو کھول دیا گیا کہ رسول کی اطاعت سے کون لوگ ہیں جو بھاگتے ہیں؟ منافقین. اصل مرض یہ ہے، مسلمانوں کے اندر ہی شمار مسلمان ہوں گے، لیکن یہ مرض ہے رسول کی اطاعت سے بھاگنا، یہ نفاق کی بنیاد. تو اطاعت اللہ کی اور رسول کی مطلق ہے، اللہ کا جو حکم آ گیا اس میں اب کوئی ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس کے آگے سر جھکا دے، اس پر عمل کریں. اسی طرح رسول کا حکم، اس میں بات صرف اتنی ہوگی کہ حدیث مستند ہے، معیار صحت پر پوری اترتی ہے، آتھینٹک ہے، اور اس میں جو لوگ شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے علماء، عوام کو تو معلوم ہی نہیں ہے حدیث پر جتنا کام ہوا، ریسرچ کا، تحقیق کا، ہر ہر حدیث کا پایا معین کر دیا محدثین نے. اس کے اندر اگر 10 راوی ہیں، ایک ایک راوی کے حالات زندگی، ان کا کردار، ان کا حافظہ، احادیث کے حوالے سے جو کچھ امت میں ہے، اس میں سے ہر ہر قول کے بارے میں بالکل محدثین نے معین کر دیا، یہ مستند ہے، اس میں ضعف ہے، ضعف ہے تو فلاں اعتبار سے ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے یہ قول رسول ہے، یہ موضوع ہے، جھوٹا ہے، کرسٹل کلیئر ہو چکا ہے. اب جو اس میں شکوک پیدا کر رہا ہے وہ اصل میں ایجنٹ ہے ان کا کہ جو اسلام کے بخیے ادھیڑنے چاہیے. اس لیے کہ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ جو آئی تھی اب اس کا چرچا کافی ہو گیا, رپورٹ کافی پرانی ہے, جس ایجنڈے پر 20 سال سے امریکہ کام کر رہا ہے, 15 سال سے. حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرو, ایسے لوگوں کو پروموٹ کرو جو اس کے اندر اسلام کی ایک نئی انٹرپریٹیشن کریں حدیث سے اور سنت سے آزاد ہو کر, اس لیے کہ وہ ہمارے ایجنڈے کو آگے پھیلا سکتے ہیں. جو تہذیب شیطانی ہم مسلط کرنا چاہتے ہیں اس کا راستہ یہیں سے کھلتا ہے. اسمعوا واطیعوا, قرآن خود کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے, آپ رسول سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں, جو رسول نے کہہ دیا وہ اللہ ہی کا فرمایا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ قرآن نے کہہ دیا. جو بات رسول کہتے ہیں یہ دین کی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, ان هو الا وحی یوحى, یہ تو وہی ہے, یہ اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کے نمائندے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کسی بھول میں نہ رہنا, جس نے رسول کی اطاعت کی بس اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت کا راستہ رسول کی اطاعت کے ذریعے سے, اور یہ معین کرنے والا اللہ ہے, یہ اختیار رسول کا اپنا نہیں ہے, یہ اللہ کا عطا کرتا. آپ اللہ کے عطا کردہ اختیار کو چیلنج کرتے ہیں؟ حقیقت کے اعتبار سے یہ قرآن کا انکار ہے, رسول کے اس مقام کا انکار, سنت اور حدیث کے اس اہمیت کا, اس حجیت کا انکار, حقیقت کے اعتبار سے قرآن کا انکار. اطاعت کرو اللہ کی جو بات بھی آ گئی, واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی. اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے جس کی طرف اشارہ میں نے پہلے کیا تھا, ہمیں یہ چوائس نہیں دیا گیا کہ جو حکم تمہیں پسند آئے وہ مان لو, جو پسند نہیں ہے ان کو چھوڑ دو. نہیں, دین کے حصے بکھرے کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی. اللہ اور رسول کے احکامات پوری زندگی میں ہر گوشے میں ان کی اطاعت لازمی ہے. ہاں, اس کے اندر کبھی کوتاہی ہو جائے, کوشش تمہاری یہ ہو اس صراط مستقیم پر گامزن رہو, لیکن کسی وقت کوتاہی ہو گئی, اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانی نفسانی کمزوریوں سے واقف ہے, اس کی رعایت رکھی ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت جذبات کی رو میں بہہ کر, شیطان کے بہکاوے میں آ کر, غفلت میں, سستی, کاہلی, بہت سے اسباب سے کوتاہی ہو گئی. تو کوتاہی تو بالکل ممکن ہے, فوراً پلٹے اللہ کی جناب میں, توبہ کرے اور عزم کرے کہ آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی, اس کی کوشش کرے. پھر کوشش کے باوجود کوتاہی ہو گئی, پھر دوبارہ آئے, لیکن یہ کہ ہم نے طے کر لیا کہ یہ ان معاملات میں نماز روزے کی حد تک تو اللہ اور رسول کی بات مانیں گے, اپنی معاشرت اور معیشت میں ہم اللہ اور رسول کی مداخلت پسند نہیں کرتے, قرآن اور حدیث ایک طرف, ہم نے تو چلنا ہے اس طور سے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر, جس طرح زمانہ جا رہا ہے ہم ادھر ہی جائیں گے, ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس میں کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. اگر مستقلاً یہ حصے کر لیے دین کے, تو اس کے بارے میں وارننگ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں, کہ جو لوگ مستقلاً اس قسم کی کچھ باتوں پر عمل ہو رہا ہے, وہی اللہ ہے, وہی رسول ہے, وہی سب احکام اسی کے ہیں, کچھ کو مان رہے ہیں, کچھ کو مستقلاً نظر انداز کر رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا اور نہیں ہو سکتی. الا خزی فی الحیات الدنیا, یہ اپنے کسی خام خیالی کا شکار ہیں کہ ہمارے نماز, ہمارے تہجدیں, ہمارے جو ہیں وہ عمرے اور حج بڑے کام آئیں گے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 85 جا کے پڑھ لیجئے گا. اور دنیا کی رسوائی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت, یہ بات تو اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوئی ہے. یہاں کیوں پٹائی ہو رہی ہے ساری دنیا میں مسلمانوں کی؟ کیوں ہم بالکل بے بس اور ہیلپ لیس ہوئے؟ کچھ ہیں, کچھ کو اللہ نے ہمت دی ہے, وہ وقت کے فرعون کے سامنے بھی ڈٹے ہوئے ہیں. کچھ ہیں جو کلمہ حق کہنے والے ہیں, لیکن وہ کتنے ہیں؟ عظیم اکثریت, عظیم ترین اکثریت مسلمانوں کی, وہ اسی تہذیب کی رو میں بہہ رہی ہے. اس نے اول تو دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں, اگر ہے بھی تو آدھے دین پر عمل ہے, آدھے کو مستقلن چھوڑ رکھا ہے. یہ نہیں پسند, یہ اطاعت اللہ کو پسند نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافا, یہ قبول ہی نہیں ہے. دین میں داخل ہونا ہے, اسلام میں آنا چاہتے ہو, اطاعت کرنی ہے تو پوری کی پوری اطاعت کرنی ہوگی. ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اس پوری کامل اطاعت سے اگر نکلو گے تو وہ شیطانی کا رستہ ہے, کوئی نہیں. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے, دوسری یہ ہے کہ ایک اطاعت اور بھی ہے, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اصحاب امر کی اطاعت. اس لیے کہ مسلمان پابند ہے, اللہ اور رسول کی اطاعت کا بھی پابند ہے, اور جو اللہ نے مزید پابندیاں لگائی ہیں. یہ اجتماعیت کی شکل میں رہے گا, ایک امیر باقی اس کے مامورین, ایک جماعت ہے. حزب اللہ, اس کا مقابلہ کس سے ہے؟ حزب الشیطان سے. تو جب حزب الشیطان کے ساتھ مقابلہ ہے تو ایک جماعت تو پھر بڑی مضبوط, ڈسپلنڈ, آرگنائز جماعت ہونی چاہیے, اس میں سم اطاعت ہو. یہ سم اطاعت کی اصطلاح ہمارے دین میں نظام خلافت کے لیے, ریاست کے لیے, مسلمان حکومت کے لیے, اسلامی حکومت کے لیے آئی. لیکن یہاں سمجھ لیجئے, قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح تو میں پوری طرح نہیں کر سکوں گا, وقت نہیں ہے, لیکن اسی آیت سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مسلمان حکمران جو ہیں, یا امیر المومنین یا خلیفہ وقت, اس کی اطاعت جو ہے وہ مطلق نہیں ہے, مشروط ہے. جب تک وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حکم دے رہا ہے, مانی جائے گی بات. سم اطاعت لازم ہے ہر مسلمان کے لیے, اگر امیر کی اطاعت نہیں کر رہا تو گناہ کر رہا ہے, اسلام کے تقاضوں کو نظر انداز کر رہا ہے. لیکن مطلق نہیں کہ حکمران کوئی بھی حکم دے دے, اگر اس کا کوئی حکم خلاف ہے اللہ اور رسول کے کسی حکم کے, شریعت کے کسی واضح حکم کے خلاف ہے, فلا سمع ولا طاعۃ, نہ سنیں گے نہ مانیں گے. بہت سی احادیث ہیں, متفق علیہ روایت ہے, علی المرء المسلم السمع والطاعۃ, ہر مسلمان شخص کے لیے, فرد کے لیے سمع و طاعت لازم ہے. اور یہاں سمع و طاعت سے مراد امیر کا حکم, خلیفہ وقت. مسلمان حزب اللہ ہیں, فیما احب و کریہ, ان تمام باتوں میں جو اسے پسند ہیں یا ناپسند. اوپر سے آنے والا حکم جو ہے کسی وقت دل کو پسند بھی ہو سکتا ہے, مزاج کے مطابق بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت مزاج کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, ماننا پڑے گا. ہاں ایک شکل ہے, الا ان یؤمر بمعصیت, سوائے اس کے کہ حکم دیا جا رہا ہو گناہ کا, معصیت کا, خلاف شرع کوئی کام کرنے. فاذا امر بمعصیت فلا سمع ولا طاعہ, جب اس نے ایسا کوئی حکم دے دیا تو اب نہ اس کی بات سنی جائے گی نہ مانی جائے گی. یہ ہے مسلم امہ, اس کا مقابلہ حزب الشیطان سے, اور اس کو ایک مشن دیا گیا, اور جب تک یہ ایک بڑی مضبوط جماعت نہیں ہوگی اس مشن میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. پوری دنیا میں اللہ کے دین کا پیغام, یہ قرآن, اس کی تعلیمات کو عام کرنا, تمام نوع انسانی کے سامنے دین کی دعوت پہنچانا، اتمام حجت کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے، اور یہ کام ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا، ایک بہت بڑا مشن ہے، اس کے لیے امت کا اتحاد، یکجان، تاکہ وہ ایک مشن کی طرف پیش قدمی کر سکے۔ یہ تیسری اطاعت ہے جس کا قلادہ ہم میں سے ہر شخص کی گردن میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ مسلمان حکمران تو ہیں نام نہاد، وہ حزب اللہ کی نمائندگی کیا کریں گے، وہ تو حزب الشیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں 57 اسلامی ملکوں میں، وہ تو ان کے ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تمام مسلمانوں کی ہے، یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے۔ اسلامی حکومت ہم نے قائم نہیں کی، نظام خلافت ہم نے قائم نہیں کیا، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم نہیں کیا، یہ ایمان کے عملی تقاضوں میں سے اہم ترین تھا۔ جرم کی سزا بھگت رہے ہیں، ساری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، ذلت و رسوائی ہے، یہ ہے وہ اجتماعی جرم۔ لیکن یہ تیسرا تقاضا تھا ایمان کا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اور آخری بات فرمائی وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، فائدہ ہے۔ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے، ابھی پڑھ چکے ہیں ہم اسی صورت میں، یہ تو فتنہ ہے، ذریعہ آزمائش ہے، اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے، خیریت اسی میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آزمائش کے لیے اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، جس کو کم دیا ہے اس کا حق اس کے حق میں شامل کر دیا، جس کو زیادہ دیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے اپنے اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں کون محرومین ہیں، کون محتاج ہیں، کون ہیں جو بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہیں، ان کے لیے خرچ۔ اور پھر خرچ سب سے بڑا، انفاق فی سبیل اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ اسی سے تمہارا بھی تزکیہ ہوگا، جتنا خرچ کرو گے دنیا کی محبت کم ہوگی، اور ایمان کے ان عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل ہو سکو گے، ورنہ اسی دنیا کے پجاری بن کر رہ جاؤ گے۔ اور دوسرے اعتبار سے بھی فائدہ ہے، کتنے فائدے ہیں ان کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن چند فائدے جو گنوا رہا ہوں، جو میری ناقص عقل میں بھی آتے ہیں اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ انسان انویسٹ کرتا ہے جہاں سے زیادہ واپسی کی امید ہو، پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، غلبہ دین کے لیے جد و جہد میں صرف کرنا، قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیا، اس کا جو اجر و ثواب، جو ریٹرن ملے گا، وہ 700 ٹائمز ہے کم سے کم۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو اضافہ کرے گا، وہ کسی حد و حساب کے بغیر ہی ہوگا، اور اصل ضرورت وہاں ہوگی۔ ایمان، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، پھر یہاں جمع کرنا بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے ہمارے ان دوستوں کو جو مشرق وسطی کی ریاستوں میں ہیں، ملازمت کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، اکثر کے خاندان یہاں ہیں، کیسے وہاں گزارا کرتے ہیں، انہیں پتا ہے اصل گھر پاکستان ہے، وہاں کی شہریت انہیں نہیں مل سکتی، وہاں گئے ہیں کہ کچھ جمع جوڑ کر لیں تو یہاں اپنے جو ہیں تقاضے، ضروری تقاضے ان کو پورا کر سکیں، بچوں کو تعلیم دلا سکیں، اولاد کی شادی کر سکیں، کوئی اپنا ایک 5-7-10 بندے کا گھر بنا سکے۔ لہذا کیا کرتے ہیں، وہاں کم سے کم پر وہاں گزارا کریں گے، سارے کا سارا جو ہے جمع کریں گے، پاکستان بھیجیں گے، انہیں معلوم ہے گھر یہ۔ اگر ہمیں واقعی معلوم ہو کہ ان الدار الآخرۃ الحی الحیوان، اگر آخرت پر واقعی یقین ہو، کیا طرز عمل ہمارا یہ نہیں ہوگا؟ بھائی وہاں جمع کراؤ، اور وہاں کسی گھاٹے کا، خسارے کا، کسی دیمک کا، کسی شے کا خطرہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بینک ہے، اور جتنا وہ اجر تمہیں دے گا اس کا تم سوچ نہیں سکتی، اور پھر وہ وہاں اصل زندگی میں، ابدی زندگی میں کام آنے والا ہے۔ تو وہ انفقوا خیرا لانفسکم، دنیا داری میں پڑھنے اور دنیا سے محبت، دنیا سے لو لگانے کی بجائے اس مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ جی کا لالچ ہے، یہ دنیا کی محبت ہے، یہ مال کی محبت ہے، یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے مسلمان کے لیے ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے راستے میں، سب سے بڑی رکاوٹ۔ اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے، آپ دل پر جبر کر کے اللہ کے راستے میں انفاق کریں، جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے لیے دوا ہے، یہ اکسیر ہے، اس ذریعے سے مجھے آگے پہنچنا ہے، تو آپ کریں گے خرچ۔ ایک بیماری اگر جسم کے اندر قدم جما چکی ہو تو اس کو، اس کے علاج کے لیے آپ بڑے سے بڑا انجیکشن بھی لگوا لیں گے، کیمو تھراپی بھی کرائیں گے، سب کچھ کروانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیوں؟ حالانکہ انتہائی پین فل ہے، انٹرفیرون کے انجیکشن بھی لگوا لیں گے۔ یہ کام اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو یہ کام دنیا میں تمہیں کرنا پڑے گا۔ مال کی محبت بہت سخت ہے، لیکن خرچ کرو اسے اللہ کی راہ میں، دل پر جبر کر کے کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کرو، اور زیادہ سے زیادہ اس بینک میں جمع کراؤ انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، حالانکہ دیا اسی نے ہے تمہیں، اس کی راہ میں خرچ کرو گے، وہ کہتا ہے میرے ذمہ قرض ہے، یہ تو اس کی شان استغنا بھی ہے اور شکور ہونے کا اظہار ہے۔ وہ اس قرض کے اندر مسلسل بڑھاتا رہے گا، چڑھاتا رہے گا، دگنا چوگنا کرتا رہے گا، پالتا پوستا رہے گا اسے، تم دو تو صحیح اللہ کو، اسی کا مال اسی کے دین کے لیے لگاؤ، پھر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے اس کا۔ یضاعف لکم ویغفر لکم، اور اس رستے پر آؤ گے تو چھوٹی موٹی لغزشیں اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دے گا اس برکت سے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ بہت قدردان ہے۔ وہ تم اپنا ہی مال اب تم اس کو واپس کر رہے ہو جو اس کا ہے، اسے کہتا ہے یہ قرض ہے میرے ذمہ، میں تمہیں اور زیادہ کر کے دوں گا، یہ ہے قدردانی، اس کی حلیم ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے، پکڑ نہیں رہا چھوٹی غلطیوں پر، ابھی بھی موقع ہے، اپنے طرز عمل کو درست کرو، آؤ اس رستے پر ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے پر۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادت کا، تمہارے ظاہر و باطن، ہر شے کے ظاہر و باطن سے واقف ہے وہ۔ العزیز الحکیم، اور جان لو کہ وہ سب پر چھایا ہوا ہے، اسی کا اقتدار سب پر غالب ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، ایمان کے عملی تقاضوں تک بات پہنچی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔